कल हमने चार आयात पूरी कर ली थी। पांचवी आयत सूरह अल-हुजरात की पांचवी आयत से आज तिलावत भी होगी और तर्जुमा भी। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ وَعَلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَا يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فات فاصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فاصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثُمَّ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ قُلْ أَتُعَلِّمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ والله بكل شيء عليم يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون وہ لوگ جو تجھے گھروں کے باہر سے آوازیں دیتے ہیں اکثر ان میں سے عقل نہیں رکھتے الحجرات وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تھے جن جو اکٹھے ایک جگہ بنے ہوئے تھے بعض لوگ جیسے کہ عام بد اخلاق عامۃ الناس کا طریق ہے دور دور سے آوازیں لگ جاتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جن کے سامنے قرآن کریم کا یہ حکم تھا کہ سامنے بیٹھے ہوئے ہوں تب بھی آواز اخبار کی رکھو ان کو باہر سے آواز دینا تو بہت بڑا جرم ہے ولو انہم صبروا اکثرهم لا یعقلون وہی اجڑ لوگ ہیں عامخ اکثر ان میں سے ہیں جن کو عقل ہی کوئی نہیں ہے ولو انہم صبروا حتی تخرج الیہم لکان خیر لہم اگر وہ صبر کرتے یہاں تک کہ تو خود ان کی طرف باہر نکل آتا تو یہ ضرور ان کے لیے بہتر ہوتا اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور بار بار رحم فرمانے والا ہے یعنی آواز دینا تو درکنار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دروازے کھٹکھٹا کے تنگ بھی نہیں کرنا انتظار کرو جب آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کاموں سے فارغ کر آج خود باہر تشریف لائیں جیسا کہ نمازوں کے وقت آیا کرتے تھے یا دوسرے عمر کے لیے اس وقت تمہیں جو کہنا ہو بزرگ کہ وہ بے شک کہہ لو فتان خیر اللہ ہوں یہ ان کے لیے بہتر ہوتا واللہ غفور الرحیم اللہ بہت بخشنے والا اور بار بار رحم فرمانے والا ہے اے لوگوں جو ایمان لائے اس کو اے وہ لوگوں بھی پڑھ سکتے ہیں اے لوگوں بھی کہہ سکتے ہیں ایوہا کی وجہ سے وہ لفظ غالباً داخل کرنا مناسب ہوتا ہے اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ان جاکم فاسقون بنبین فتبینوا جب تمہارے پاس کوئی بد کردار شخص خبر لے کے آئے تو اس کے متعلق پوری تحقیق کر لیا کرو ان تصیبوا قوما بجہالت ایسا نہ ہو کہ تم کسی قوم کو لا علمی یا جہالت کی وجہ سے نقصان پہنچا دو تصیبوا اس کو کسی مصیبت میں مبتلا کر دو فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین پھر جو کچھ تم کرو بعد میں اس پر شرمندہ ہونا پڑے اب یہ جو لوگ حضرت اکبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے تھے ان میں سے بعض ایسے بھی تھے جو جھوٹی خبریں لے کر آیا کرتے تھے اور وہ پینک پھیلانا چاہتے تھے تو صرف ان کے لیے ہی نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہی نہیں کیونکہ آپ تو فوراً سمجھ جایا کرتے تھے مومنوں کے لیے نصیحت ہے کہ اس قسم کے جو حالات جو اکٹھے ہوتے ہیں یہ بعض دفعہ پینک پھیلانے کے لیے غلط خبریں پھیلانے کے لیے مومنوں تک رسائی کرتے ہیں اور بنسبت سادہ لا ہوں
وہ بعض دفعہ ان کی بات مان بھی جاتے ہیں، حالانکہ ان کو یہ بنیادی چیز پیش نظر رکھنی چاہیے کہ وہ شخص خود کیسا ہے. اگر خبر پہنچانے والا فاسق بد کردار ہو تو اسے اسی طرح رد کر دینا چاہیے، کیونکہ وہ عموماً بدنیتی سے آیا کرتا ہے اور فاسق کے بات کا اعتبار کا ویسے بھی کوئی موقع نہیں. جہاں اب یہ مضمون آگے بڑھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منتقل ہو جاتا ہے، ایسے لوگ عمداً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچنے کی بجائے، جو اول حق ہے کہ ان کو حضور تک بات پہنچائی جائے، لوگوں میں بات پھیلاتے ہیں. وَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رسول اللہ، جان لو کہ تمہارا محافظ خدا نے رسول اللہ کو تمہارے اندر رکھا ہو. تو زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتے ہو تم، اگر بات رد کر کے ختم نہیں کرنی اور دل میں شک ہے کہ شاید کبھی کوئی جھوٹا بھی سچی بات کہہ دیتا ہے، تو حضرت اقدس محمد رسول اللہ کی خدمت میں پہنچ جایا کرو. لا یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم، لیکن یاد رکھنا وہ ضروری نہیں وہ تمہاری بات مانے. اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اکثر باتیں پہنچانے والوں کی باتیں مان لیا کرتے تو تمہیں بڑی مصیبت ہوتی. لعنتم یعنی مصیبت میں تم مبتلا ہو جاتے. ولکن اللہ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم، لیکن تم سے یہ توقع ہی نہیں ہے کہ تم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات پر پوری طرح ایمان نہ لاؤ یا اس پر اطمینان قلب حاصل نہ کرو، کیونکہ تم وہ لوگ ہو جن کے دل میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کی محبت ڈال دی ہے. صاف پتہ ہے، پتہ چل رہا ہے یہاں تمام مدینے والے مراد نہیں ہیں، بلکہ خصوصیت کے ساتھ وہ مومن مراد ہیں جن کے دلوں کی تہ تک ایمان پہنچا ہوا ہے، اور وہ جن کو سرسری ایمان نصیب ہوا ہے وہ پیش نظر نہیں ہے اس آیت میں. کیوں سے تبھی فرمایا ولکن اللہ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم، تمہارے دلوں میں تو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی بہت گہری قدر و منزلت رکھ دی ہے اور اسے تمہارے دلوں میں زینت بخشی ہے، اسی سے تمہارے دل سجے ہوئے ہیں. کر رہا الیکم الکفرہ، اور کفر کو تمہارے لیے سخت ناپسندیدہ بنا دیا ہے. والفسوق والعصیان، اور اسی طرح کفر اور بدعمالی اور نافرمانی، فسوق بدعمالی والعصیان اور نافرمانی کو تمہارے لیے بہت مکروہ بنا دیا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں. اس تعریف کے اندر آنے والے سارے لوگ ہدایت یافتہ لوگ. فضل من اللہ و نعمہ، یہ ہدایت جن کو نصیب ہو جائے یہ اللہ کے فضل سے اور اس کی نعمت سے نصیب ہو کرتی، لیکن اللہ آنکھیں بند کر کے فضل نہیں دیا کرتا. واللہ علیم حکیم، وہ بہت علم رکھتا ہے اور بہت حکمت والا ہے، جانتا ہے کہ کون فضلوں اور انعامات کا مستحق ہے اور کون نہیں ہے. وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، اب یہ ایک ایسی آیت کریمہ ہے جس کا آج کے زمانے پر بھی بڑا واضح اطلاق ہونا چاہیے، مگر بدقسمتی سے مومن کہلانے والے اس پیغام پر عمل نہیں کر رہے، اور وجہ یہ ہے کہ وہ اخوہ نہیں ہے. چنانچہ اس آیت کریمہ کے مضمون کو غور سے سنیں تو پھر آپ کو میری سب کی سمجھ آ جائے گی. اگر مومنوں میں سے دو گروہ آپس میں لڑ پڑے، ظاہر بات ہے کہ एक हुकूमत के अंदर बैठे हुए तो नहीं लड़ सकते, वरना दूसरी हुकूमतों को लाने की ज़रूरत न पड़ती। एक हुकूमत के अंदर अमन का मामला हुकूमत के सुपुर्द होता है, और जहाँ भी कोई ऐसा फसाद हो हुकूमत उसको जबरन ठीक कर देगी, क्योंकि बगावत है। मगर यहाँ बगावत की बात नहीं हो रही, साफ पता चल रहा है कि इस्लामी निज़ाम के मुताबिक लाजिम नहीं कि एक ही सियासी मरकजी हुकूमत हो जो तमाम दुनिया की मुसलमान हुकूमतों पर हाकिम हो। दुनिया में बकसरत मुसलमान हुकूमतें कायम हो सकती हैं, लेकिन उनके अंदर एक रिश्ता ज़रूर होगा, और वो अख़ुवत का रिश्ता है और ईमान का रिश्ता है। लेकिन गलतफहमियों से बाज़ दफ़ा उस रिश्ते के बावजूद लड़ाई भी हो जाया करती है, भाइयों की आपस में लड़ाई हो जाया करती है। जिस तरह तो अगर मोमिनों में से दो गुरोह आपस में लड़ पड़ें फ़ासलहु बैनहुमा, तो लाजिम है कि उनके दरमियान इस्लाह करो, सुलह करवाओ, या उनकी इस्लाह करो, या उनके दरमियान ऐसी बात करो कि दोनों की इस्लाह हो जाए या वो सुलह पर आमादा हो जाए। फ़ैन बगत एहदाहुमा अल उखरा, अगर तुम देखो कि एक ने दूसरे पर ज़्यादती की थी, अगर तो गलतफहमी का मामला हुआ तो वो दूर हो जाएगा और तुम्हारी कोशिश से उनके दरमियान सुलह हो जाएगी। लेकिन उस दौरान जब झगड़े तय करवाने के लिए एक नुमाइंदा जमात पहुंचती है, बाद वो महसूस करते हैं कि दोनों तरफ बराबर की गलतफहमी नहीं है, बल्कि एक फरीक लाजमन दूसरे फरीक के ख़िलाफ़ ज़्यादती से काम ले रहा है। फ़ैन बगत एहदाहुमा अलल उखरा, अगर ऐसा महसूस करो तो फिर तुम सब का फ़र्ज़ है, फ़क़ातिलुल्लती तबगी, तुम सारे मिलकर उस बगावत करने वाले फरीक के खिलाफ फौजी कार्रवाई करो, हत्ता तफिया इला अम्रिल्लाह, यहाँ तक कि वो अल्लाह की तालीम के मुताबिक अपने झगड़े तय करने पर आमादा हो जाए। फ़ैनफात, बस जब वो इस बात की पर आमादा हो जाए, अल्लाह के फैसले की तरफ लौट आए, तो असलहु बैनहुमा बिलअदल वाक़्सिह, फिर उनके दरमियान इस्लाह करो या सुलह कराओ अदल के साथ। वाक़्सितु यानी उस सुलह के दौरान ये बात नहीं देखनी कि इसने चूँकि बाग़ियाना रवैया अख्तियार किया था इसलिए आपस के मामलात या हकूक़ के मामलात में इसका बद असर उस पर पड़े। जब उस पर काबू पा लिया जबर के साथ और उसने अपने असर तस्लीम खम कर दिया कि अब ठीक है मैं हाजिर हूँ, जो फैसला करो अल्लाह की तालीम के मुताबिक, उस वक्त तुमने हरगिज़ अदल को हाथ से नहीं छोड़ना। और अदल की यह तालीम कुरान करीम की दूसरी आयात के ऐन मुताबिक है, हरगिज़ अदल नहीं छोड़ना खा कौम के दुश्मनी ही हो। तो अगर किसी ने ज़्यादती भी की हो तो अदल से हाथ नहीं खींचना। वक्त से तो अदल और किस्त में क्या फ़र्क है, अक्सर तो क्यों फरमाया गया है मोहन साहब? इन दोनों में बुनियादी तौर पर कोई फ़र्क नहीं है, ये इसका तर्जमा हो सकता है इन दोनों के दरमियान अदल से सुलह कराओ और इंसाफ से काम लो। वहाँ एक दूसरे लफ्ज़ के साथ इंसाफ की अहमियत को वाज़ह करने की खातिर अल्लाह ताला ने अक्सतु का लफ्ज इस्तेमाल कर लिया। इसमें लफ्ज़ की तकरार से जो थोड़ी सी एक रवानी में कमी आ सकती थी वो दूर हो गई और मज़मून बस शिद्दत के साथ बयान हो गया قسط کا جہاں تک تعلق ہے، میرے نزدیک عدل اور قسط میں چھوٹا سا ایک فرق ہے۔ عدل جو ہے وہ تو دو فریقوں کے درمیان بات تولنے کو کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور قسط ایک ذاتی صفت ہے انصاف کی، اور مومن خواہ دو فریقوں کے جھگڑے میں ہو یا ویسے اپنے سیرت کو ڈھال رہا ہو، اس کی سیرت مبنی پر قسط ہوتی ہے۔ تو اس پہلو سے قسط کو عدل پر ایک فضیلت حاصل ہے کہ قسط والا شخص اپنی ذات کے اندر سیدھا رہتا ہے ہمیشہ، اور اس کا رویہ انصاف کا ہوتا ہے۔ تو اکثر تو سے مراد اپنی ان کی صفات حسنہ کی طرف اشارہ ہے کہ درمیان فیصلہ تو کر دو، لیکن ہر تمہارا فیصلہ قسط پر مبنی ہونا چاہیے، صرف اختلافی امور کے معاملے میں نہیں بلکہ فیاتے ہی بھی قسط پر مبنی ہونا چاہیے۔ ان اللہ یحب، یہاں دیکھیں مقسطین کے لیے اللہ نے محبت کا لفظ استعمال کیا، عادلین کے لیے نہیں۔ کئی ایسے عادل ہو سکتے ہیں جن سے اللہ محبت نہ کرتا ہو، دنیا میں بھی بڑے بڑے عادل دیکھے ہیں ہم نے جو معاملات میں عدل سے کام لیتے ہیں، مگر لازم نہیں کہ اللہ ان سے محبت کرے۔ بس یہ جو میرا تاثر ہے کہ قسط ایک اندرونی صفت ہے جس میں جو ایمان باللہ سے پیدا ہوتی ہے اور جس کا اللہ سے تعلق ہے۔ اگر یہ ٹھیک نہ ہوتا تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرماتا ان اللہ یحب المقسطین، اللہ مقسطین سے محبت فرماتا ہے۔ انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم، یعنی باوجود ان سب اختلافات کے اسلامی دنیا ایک بھائی چارے میں منسلک ہونا چاہیے، اور جب بھی اسلامی دنیا کے بھائی چارے میں فرق پڑے تو مومنوں کو فرض ہے کہ اپنے بھائیوں کے درمیان اصلاح کریں، صلح کروائیں۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور اس کارروائی میں اللہ کا تقویٰ ضرور پیش نظر رکھنا، اللہ سے ڈرتے رہنا تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یہ جو صورتحال ہے اس کا آج کی دنیا سے بہت گہرا تعلق ہے۔ کتنے مسلمان ممالک کی آپس میں لڑائیاں ہوتی ہیں، اور کب ہم نے دیکھا ہے سارے مسلمان ممالک اکٹھے ہو کر اس کو گھیرے میں لے لیں مسلمان ممالک کو، اور چھوڑے نہیں جب تک کہ وہ عدل کی طرف لوٹ نہ آئیں اور پھر ان کے ساتھ یہ اکٹھے قسط کا معاملہ نہ کر لیں۔ اب افغانستان میں جو خون خرابہ ہو رہا ہے مدت سے، اس پہ شور ڈالتے ہیں یہ پاکستان کے لوگوں نے کر دیا یا ایران نے کروایا یا شمالی لوگوں نے کروایا، جو بھی ہے لڑنے والے مسلمان، لڑوانے والے اگر دہریہ بھی ہوں تو لڑنے والے مسلمان ہیں۔ تو اگر ان آیات پر عمل درآمد ہوتا تو ناممکن تھا کہ اسلامی دنیا میں اس قسم کے سیاسی اختلافات قتال اور جنگ پر منتج ہو جاتے۔ اس کا ایک نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یہ اخوہ نہیں ہے، کیونکہ اخوہ کے نتیجے کے طور پر خدا نے بات ان سے توقع سے رکھی ہے۔ اگر اخوہ ہوتے تو ضروری حرکتیں کرتے، یعنی ضرور یہ نیک کارروائی کرتے، کسی جگہ بھی نہیں کی۔ ایران عراق کی جنگ میں کب اکٹھے ہوئے تھے، جبکہ مغربی ممالک آپس میں اگر جو ان کے اختلاف دباؤ ضرور ڈالتے ہیں اور ٹھیک کروانے کے لیے اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ اب اسپین اور برٹین کی لڑائی ہونے ہی والی تھی اختلافات کے نتیجے میں، جو سمندری کشتیوں اور مچھلیوں کے حقوق کے تعلق سے تھی۔ فرانس کی اور انگلستان کی صورتحال ایسی پیدا ہوتی رہی کہ جو لڑائی پر منتج ہو سکتی تھی۔ ان لوگوں نے تو بھائی چارے کا سلوک کیا, سارے اکٹھے ہوئے ہیں اور آخر مسئلے کو حل کر دیا. لیکن یہ بدنصیبی ہے کہ وہ مسلمان جن کو اتنی اعلیٰ تعلیم دی گئی تھی وہ اس کے فوائد سے محروم ہیں. یہ وجہ کیوں کیا ہے, کیوں مومن کا بھائی چارہ منفی رنگ میں متاثر ہوتا ہے؟ یہ سارا آنے والا مسئلہ, آنے والا والی تعلیم اسی مضمون سے لگ سکتی ہے. ظاہر ایک معاملے کو چھوڑ کر ایک اور معاملہ اٹھا لیا گیا, حالانکہ ہرگز کوئی الگ معاملہ نہیں اٹھایا گیا. یہ بتایا جا رہا ہے ان آیات میں جو آنے والی ہیں کہ مومن کا بھائی چارہ قائم رکھنے کے لیے ان صفات کا ہونا ضروری ہے, ان امور پر نگرانی ضروری ہے, یہ عمل درآمد ضروری ہے. وہ اب یہ ہے, یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم, اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو کوئی قوم کسی قوم پر تمسخر نہ کرے. اور ہمارے ملک میں نہیں بلکہ ساری عالمی دنیا میں قوموں کا دوسری قوم پر تمسخر ایک رواج بن گیا ہے, کسی معنی میں نہیں صحیح لیکن وہ کرتے ضرور ہیں. اور اس تمسخر کے نتیجے میں آپس میں بغض و عناد پیدا ہوتے ہیں. لیکن اگر کوئی قوم تکبر کی روح سے کسی قوم کے تمسخر سے کام لے تو اس کو یاد رکھنا چاہیے کہ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کو زیادہ اچھا کر دے اور اس کے دن پھیر دے. بس اس کا اطلاق معاشرے کی عمومی حالت پر ہی ہوتا ہے, ضروری نہیں کہ ایک ملک کا دوسرے ملک سے تعلق جو ہے اسی کی بات چلتی رہے. یہ ایک عمومی کیفیت ہے جس سے تمام مومنوں کو آگاہ کیا جا رہا ہے, متنبع کیا جا رہا ہے. تمہارا معاشرہ خراب ہو جائے گا اگر ایک معاشرے کے اندر کسی قوم نے دوسری قوم سے تمسخر شروع کیا. اس آیت کی روشنی میں کئی قومیں مل کر ایک مسلمان حکومت قائم کر سکتی ہیں, یا دوسرے لفظوں میں ایک مسلمان حکومت کے اندر کئی قومیں شامل ہوا کرتی ہیں اور ان کا آپس میں ایک دوسرے پر تمسخر یا بدتمیزی سے پیش آنا ان کی قومی وادی کو میرو کر سکتا ہے. اس کے دو پہلو ہیں, ایک ہے معاشرتی پہلو سے ہمارے ہاں عادت ہے, فلاں مراسی ہے, فلاں جڑا ہے, فلاں موچی ہے, فلاں یہ ہے, فلاں وہ ہے, اور اس کے نتیجے میں خصوصیت کے ساتھ پنجاب کا معاشرہ بٹ چکا ہے اور بٹا رہتا ہے. اور نہایت غلط تصورات بعض زمینداروں کے تکبر کی ان کے اندر راہ پا جاتے ہیں جس کے بہت بد اثرات دوسرے معاملات پر بھی پڑتے ہیں. اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا لیکن موجودہ حالات میں پاکستان کے متعلق یہ آیت کریمہ ایک بہت رہنما آیت ہے. پٹھان, سندھی, بلوچی, پنجابی, یہ تفریقیں جو ہیں یہ قومی فرق پر مبنی ہے. اور آج جو اتنا بھی فساد پھیلا ہوا ہے پاکستان میں اسی وجہ سے, چنانچہ ابھی حال ہی میں وری خان صاحب ان کے ساتھیوں نے پنجاب کی نفرت کی یہاں تک تعلیم دی کہ پنجاب کی طرف منہ کر کے رائفلوں کی گولیاں چلائیں اور وہ بورڈ توڑ کے پھینک دیے جہاں پنجاب کی سرحد لکھا ہوا تھا, اور بھی ایسی حرکتیں کی جس سے ہر شریف آدمی جو خواہ وہ پٹھان ہو یا کسی قوم سے تعلق رکھتا ہو اس کو ندامت ہونی چاہیے. یہ قومی اختراق کی ایک کارروائی ہوئی ہے اور قومی اختراق کی یہ کارروائی کن لوگوں نے برداشت کی ہے؟ حکومت نے جو دعویٰ کرتی ہے کہ ہم سب کو اکٹھا رکھنا چاہتے ہیں, اور یہ افتراک اب اتنا پھیل گیا ہے کہ یوں لگتا ہے کہ اس کے نتیجے میں ملک ٹوٹا ہی ٹوٹا. تو اسلامی تعلیم کے نتیجے میں تو ملک جڑنے چاہیے, قومیں جڑنی چاہیے, ملکوں کے آپس کے تعلقات بھی بھائی چارے کے ہونے چاہیے. یہ کس قسم کے مسلمان ہیں یہ سوال پیدا ہوتا ہے, جن میں نفرتیں عروج پا رہی ہیں اور بڑے دھڑلے سے اعلان کر رہے ہیں کہ اب سندھ میں کسی پنجابی حکمران کو آنے کی اجازت نہیں ہوگی, اور پنجابی کہہ رہے ہوں گے اپنے دل میں, ابھی ان کو کھلم کھلا کہنے کی ضرورت نہیں, کہ اچھا یہ بات ہے تو پھر تم بھی یہاں گھس کے دیکھ لینا. غزی کے ایسی لغو باتیں ہو رہی ہیں, جیسا کہ میں عرض کیا اس آیت کریمہ کی تعلیم کو مروج رکھتے تو ان باتوں کا وہم و گمان بھی نہیں آ سکتا تھا. عسا یکون خیر منہ میں خدا تعالیٰ کی طرف سے یہ پیشگوئی ہے کہ ایسے لوگوں کو پھر اللہ تعالیٰ بالآخر غالب کر دیا کرتا ہے اور بہتر بنا دیا کرتا ہے. اور یہ عادت صرف مردوں میں نہیں بلکہ عورتوں میں خاص طور پر پائی جاتی ہے. ولا نساؤں من نسائن, کیونکہ عورتیں اکثر دوسری عورتوں پر اپنی فضیلت جتانے کی خاطر ان کی کمزوریوں پر ہنستی ہیں, خواہ شکل کی کمزوری ہو یا لباس بھونڈا پہنا ہو یا اور کچھ باتیں ہوں. یہ اکثر میں نے دیکھا ہے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کو اشارے کر کے مسکراتی ہیں یا ہنستی ہیں, یا باہر نکل کے تھوڑی دیر کے لیے اپنی ہنسی کا شوق پورا کر لیتی ہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو وارننگ ہے, یاد رکھنا ان جن عورتوں پر تم ہنس رہی ہو غصے تک تم سے بہتر ہو جائے. اب اگر ایک شخص کا ناک بھونڈا ہے, موٹا اور بھدا ہے, تو بہتر کیسے ہو جائے؟ آپریشن تو مراد نہیں ہے یہاں, مراد یہ ہے کہ تمہیں خدا تعالیٰ ایسی بیماری میں مبتلا کر دے کہ تمہارا چہرہ اس سے بھی زیادہ بھدا ہو جائے. اور یہ میں نے دیکھا ہوا ہے اپنی ذات میں, بہت عورتیں جن کو اپنے اوپر کئی ایمان ہوا کرتے تھے ایسے چہرے ان کے بگاڑ دیے گئے. اللہ بہتر جانتا ہے کہ انہوں نے تمسخر کیے تھے یا کسی اور نتیجے میں, وہ یہی روتی ہیں کہ ہم تو مفت میں ماری گئیں. لیکن واللہ علیم, اللہ جانتا ہے اور حکمت والا ہے. تو کوئی بعید نہیں کہ ان سارے حادثات کے پیچھے کچھ ایسی خرابیاں ہوں جن کو جن سے ان آیات کی روشنی میں بچنا چاہیے تھا. دوسری, ولا تلمزو انفسکم ولا تنابزو بالالقاب, اپنے لوگوں پر عیب مت لگایا کرو. عیب لگانا بھی ایک گندی عادت ہے. اب دیکھیں ساری باتیں بھائی چارے کے خلاف ہیں, اور جو عمومی فضا قرآن کریم نے بیان فرمائی تھی قوموں کے آپس میں ملنے, اس کے کتنی برعکس باتیں ہیں جو ایک ہی قوم کو کٹھن رہنے دیتی, کجائے یہ کہ مختلف حکومتیں ہوں, مختلف مسلمان حکومتیں ہوں اور وہ آپس میں ایک دوسرے سے بھائی چارہ کا سلوک کر رہی ہوں. ولا تنابزو بالالقاب, اور ایک تو الزام مت لگایا کرو جھوٹے, اور دوسرے نام بگاڑ کر نہ پکایا کرو. بے سر اسم فسوق, بہت بری بات ہے کہ فسوق, ایمان کے بعد فسوق کا دان لگ جائے. بے سر اسم الفسوق و بعد الایمان میں جو عربی ترکیب ہے اس کا اردو ترجمہ کرتے ہوئے مجھے کافی مشکل پیش آئی, اس لیے میں نے سر دست یہی اختیار کیا ہے. اگر کوئی اس کو غلط سمجھتا ہے تو وہ تصحیح کے لیے مجھے متوجہ کر دے. بیسل اسم الفسوق و بعد الایمان، ایمان کے بعد فسوق کا دار رکھ جانا بہت بری بات ہے، معنی تو اس کی یہی ہے، ایمان ہو اور پھر فسوق کا دار لگ جائے، لیکن اگر ترکیب کو پیش نظر رکھیں، عربی ترکیب اور الفاظ کو کی ترتیب کو پیش نظر رکھیں، اور اس سے بہتر ترجمہ جو اس کے قریب تر ہے ہو سکتا ہو تو میں اسی کو اختیار کر لوں گا. اس لیے صلاح عام ہے یاران نقطہ داں کے لیے، ٹھیک ہے. وَمَن لَمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جس نے توبہ نہ کی ان سب باتوں سے تو یہی وہ لوگ ہیں جو ظالم ہیں. اب یہ مضمون ایک اور پہلو سے بھی بیان ہوا ہے، یہ ساری وہ خرابیاں جن سے روکا جا رہا ہے، یہ تمام اسلامی معاشرہ قائم کرنے کے منافی اور مسلمان ملکوں میں بھائی چارہ پیدا کرنے کے منافی. یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، وہ لوگ جو بات بات پر ظن سے کام لیتے ہیں، یہ ان کی عادت ہوتی ہے، اور سارے ظن غلط بھی نہیں ہوا کرتے، اکثر انسان ظن کرتا ہے، اندازے لگاتا ہے، لیکن اتنا زیادہ ظن کرنے کی عادت نہ ڈال لیا کرو. کوشش یہ کرو جہاں تک ہو سکے کہ تحقیق کا مزاج پیدا کرو. اگر تم نے ظن پر چلنا شروع کیا اور اس میں بے احتیاطی کی، اتنا یاد رکھ لو کہ بعض ظن گناہ ہوں گے، بعض مواقع ایسے آ جائیں گے جہاں ظن کرنا گناہ تھا اور تم لا علمی میں اس گناہ میں کے مرتکب ہو جاؤ گے. ولا تجسس ہو، اور بہت تجسس سے نہ کام لو. یہ ظن اور تجسس کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے. اگر ایک انسان اپنے بھائیوں پر کوئی بدظنی کرتا ہے تو یہ کرتے ہوں گے، تو تجسس کا گناہ اس کی براہ راست پیداوار ہے. تجسس اس ظن کا بچہ ہے، حسن ظن کے نتیجے میں تجسس نہیں پیدا ہوتا، سوء ظن کے نتیجے میں تجسس پیدا ہوتا ہے. تو یہ جو فرمایا تھا کہ بعض ظن گناہ ہوتے ہیں، یہ اس کی تفسیر ہے. ولا تجسس ولا یغتب بعضکم بعضا، اور وہ لوگ جن کو تجسس کر کے گند پھولنے کی عادت ہو یا گند تلاش کرنے کی عادت ہو، وہ اس کا مزہ اس طرح لیتے ہیں، پھر ایسے شخص کے سامنے تو کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن جب وہ نہ ہو تو پھر اس کی برائیاں بیان کر کر کے بہت مزے اٹھاتے ہیں. یہ سارے امور انسانی نفسیات کے ان تمام پہلوؤں پر حاوی ہیں جن کے نتیجے میں معاشرے بگڑا کرتے ہیں. اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے یہ دی، ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کیا تم میں سے کوئی شخص یہ بات پسند کرے گا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے، فکرہتموہ، پس ظاہر ہے کہ تم اس شخص چیز کو سخت نہ پسند کرو گے. لیکن مردہ بھائی کے گوشت کو غیبت سے کیا مشابہت ہے؟ غیبت کرنے والا چاہے اس کے جو اس کا روحانی تجسم ہے اس کو جتنا چاہو نوچ کر کھاؤ، وہ اپنا دفاع نہیں کر سکتا. تو مردہ بھی اپنا دفاع نہیں کر سکتا، تم جو روحانی طور پر اس کا گوشت نوچ کے کھاتے ہو اس میں داغ ڈالتے ہو، اس کی برائیوں سے لوگوں کو آگاہ کرتے ہو، ایسی صورت میں کہ وہ اپنا دفاع کر ہی نہیں سکتا، تو بین ہی ویسی بات ہے جیسے مردہ بھائی جو اپنا دفاع نہیں کر سکتا اس کا گوشت کھاؤ۔ مردہ بھائی کہہ کے اس کی کراہت کو واضح کر دیا، اور جس کے خلاف غیبت کی جا رہی ہے اس کے متعلق متنبہ کر دیا کہ وہ تمہارا بھائی ہے۔ تم بھائی کے خلاف غیبت کر رہے ہو اور اس کے روحانی تجسم سے وہی سلوک کر رہے ہو گویا اپنے مردہ بھائی کا گوشت نوچ نوچ کے کھا رہے ہو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ کا تقویٰ اختیار کرو، ان اللہ تواب الرحیم، یقیناً اللہ تعالی بہت توبہ قبول کرنے والا، بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ اب یہی تعلیم ہے جو مسلسل جاری ہے۔ اگلی آیات میں جیسا کہ آپ دیکھ لیں گے یہ سوال، اس سوال کا مرحل کو حل کیا گیا ہے کہ خدا نے قوموں کو بانٹا کیوں، ہمیں قبائل بنائے کیوں، نہ یہ جھگڑا شروع ہوتا نہ اس کے نتیجے میں یہ خرابیاں پیدا ہوتی، یہ تقسیم نہ یہ تقسیم کی جاتی نہ اس کے نتیجے میں یہ خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے تمہیں اے بنی نوع انسان تمہیں مرد اور عورت سے پیدا کیا، ایک ہی چیز سے تو نہیں پیدا ہو سکتی، تفریق تو یہاں ہے اور لازمی ہے، اس لیے لازم ہے کہ نہ مرد عورتوں پر توسل کریں نہ عورتیں مردوں پر، کیونکہ انسانی زندگی کی بقا کی خاطر یہ نظام لازم تھا کہ مرد اور عورت سے پیدا کیے جاتے، تو تفریق تو وہیں پیدا ہو گئی، لیکن اس تفریق کے نتیجے میں نفرت پیدا ہوتی ہے، اس تفریق کے نتیجے میں قرآن کریم کی روح سے آپس میں محبت پیدا ہونی چاہیے۔ تم نے تفریق کو نفرتوں کا ذریعہ بنایا ہوا ہے، اللہ نے تو محبتوں کے ذریعے بنا کر تفریق فرمائی تھی، اور قرآن کریم سے پتہ چلتا ہے کہ عورت کو پیدا کرنا اور ساتھی بنانا اس لیے تھا کہ انسان رفق کے ساتھ ایک نرم گوشہ تیار اپنی بیوی میں اپنی ساتھی میں پائے۔ تو محبت بڑھانے والا مسئلہ جو ساری دنیا کو علم ہے، عورتوں میں بنی نوع انسان کی دلچسپی، انسانوں کی دلچسپی، مردوں کی دلچسپی اس رفق کے نتیجے میں ہے جو جنس کے کے اختلاف کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے۔ تو فرمایا، پہلے تو یہ جواب دیا اس بات کا، انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا، تمہیں شعوب اور قبائل میں اس لیے تفریق کیا ہے، خاندانوں اور قبیلوں میں، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو ان حوالوں کے ساتھ، ورنہ سب کا ایک ہی قبیلہ ہوتا، ایک ہی خاندان ہوتا تو تعارف ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ اب جب تعارف کراتے ہیں، یہ انگلستان کے رہنے والے ہیں، یہ فلاں خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، تو فوراً آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ کون سا شخص ہے۔ اس تعارف کے نتیجے میں کیا کبھی کوئی نفرت پیدا ہوئی ہے؟ اگر ہے تو اس کا پتہ دل پہلے ہی ٹیڑھا ہے، قومی عصبیت کسی میں پہلے پائی جاتی ہے تو پھر نفرت پیدا ہوتی ہے، ورنہ اگر ایک نیوٹرل آدمی ہو اس کو جب تعارف کرایا جائے تو اور بھی زیادہ پیار اور محبت سے ملے گا ایک نئے شخص سے جو کسی اور قوم سے تعلق رکھتا ہو۔ اب اس کے بعد تان اس مرکزی نقطے پر ٹوٹتی ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، ان سب باتوں میں جو تم ایک دوسرے پر اپنی فضیلت حاصل جتانے کی کوشش کرتے ہو، مرکزی نقطہ یہی ہے کہ تم اپنے آپ کو سب سے اونچا بناؤ، اور مقابلتاً تم اپنے آپ کو زیادہ معزز بنا کر پیش کرو. یہ سارے جتنے بھی مسائل گزرے ہیں مرکزی نقطہ یہی ہے. تو فرمایا اللہ کے نزدیک تو پھر معزز وہی ہے جو سب سے زیادہ متقی ہو, اور جو سب سے زیادہ متقی ہے اتنا ہی وہ زمین پہ بچھنے والا ہوگا, اس کو دوسرے پر اپنی بڑائی کا وہم گمان بھی نہیں ہوگا. بہت ہی پیارے انداز میں ان ساری آیات کا اتنا دلکش اور پر حکمت نتیجہ نکالا ہے کہ اس کے بعد یہ سارے اختلافات, قوموں کا پیدا ہونا, قوموں کی تقسیم وغیرہ, ان کی کوئی بھی اہمیت نہیں رہتی, کیونکہ ان کے نتیجے میں تم معزز بن نہیں سکتے. معزز بننے کا شوق ہے تو اللہ کی نظر میں معزز بنو, اور اس کی نظر میں معزز وہی ہوگا جو سب سے زیادہ منکسر مزاج ہوگا اور اللہ سے ڈرنے والا, اس کی رضا کی خاطر اس بنی نو انسان سے عاجزانہ سلوک کرنے والا ہوگا. یہ فرمانے کے بعد فرمایا ان اللہ علیم خبیر, اب تم اپنے منہ سے جو مرضی باتیں کر لو, اللہ بہت جاننے والا اور بہت خبر رکھنے والا ہے. اب اگلی آیت میں فرمایا قالت الاعراب آمنا, بادیہ نشین کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے, تو کہہ دے کہ تم ایمان نہیں لائے, لیکن صرف اتنا کہا کرو کہ ہم مسلمان ہو چکے ہیں. یہ مضمون پہلے مضمون سے متعلق ہے یا الگ مضمون ہے, یہ بتائیں. اکثر کو تو سمجھ آ جانی چاہیے کہ بالکل ایک تعلق والا مضمون ہے, مگر کبھی کبھی آپ کو بیدار کرنے کی خاطر, تاکہ ذہن ایک رٹ میں پڑھ کے سو نہ جائیں, میں سوال کر کیا کرتا ہوں, اس سے ذرا تھوڑا سا انسان جاگ اٹھتا ہے. ڈاکٹر صاحب کو ہلکی سی نیند آ رہی تھی, میں نے کہا ذرا ان کو جگا دوں. بتائیں, آپ بتائیں.
یہ بھی مضمون کا تعلق ہے. بہرحال
کیا ہے
جو بازی نشین ہے وہ منہ سے بات کہتے ہیں لیکن دلوں میں ان کے وہ بات نہیں جو منہ سے کہتے ہیں.
مجھے اس کا پہلے منہ سے کیا تعلق ہے,
بھائی بھائی بنانا, ایک دوسرے کو فضیلت نہ کرنا, اپنے آپ کو اونچا نہ دکھانا, ان باتوں سے اس کا کیا تعلق ہے, یہ پوچھا میں نے. قمر صاحب کو نظر سے رکھتا جن کو علم ہو چکا ہے, آپ بتائیں قمر صاحب.
ابھی ان ساری باتوں میں ان کی بہت تربیت کی ضرورت ہے. سمجھتے ہیں کہ ہم مومن ہو گئے ہیں, لیکن ابھی یہ مومن کے علامات احکامات.
یہ بات نہیں ہے, بلکہ بات دراصل یہ ہے کہ بادیہ نشین اگر اس دعوے میں سچے ہوتے کہ ہم ایمان لے آئے تو ان کے دل پھٹے ہوئے نہ ہوتے, اور پہلی ساری جو مومن کی تعریف ہے وہ یہ ہے کہ ایسے لوگوں کے دل پھٹے نہیں ہوتے, اور مومن بھائی ہو بھائی ہوتے ہیں. بادیہ نشینوں کا کردار جو پیش کیا جا رہا ہے یا پہلے وہ ظاہر ہو چکا ہے, ایک تو آپس میں قبائل میں ان معنوں میں بٹے ہوئے کہ ایک دوسرے سے دشمنی تھی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ قبائل کو ہم نے محبت پیدا کرنے کے لیے اور تعارف کے لیے بنایا تھا, نہ کہ دشمنی کی خاطر. تو بادیہ نشینوں کا دل اس بات پر گواہ ہے کہ وہ مومن نہیں ہے. اگر سچے مومن ہوتے تو اول وہ آپس میں نہ پھٹے ہوئے ہوتے, اور دوسرے وہ مسلمانوں کے معاملے میں منافقانہ خیالات میں رکھتے. اس لیے ان کا صرف یہ حق تسلیم فرمایا گیا, قولوا اسلمنا. اسلمنا کا ایک معنی تو ہے ہم مسلمان ہیں, ہم مسلمان ہو گئے, دوسرا ہے ہم نے فرما برداری اختیار کر لی. بس معلوم ہوتا ہے کہ ایسے وقت میں اس آیت کا اطلاق ہو رہا ہے جبکہ عرب پر اسلام غالب آ چکا تھا اور بادیہ نشینوں میں سے کثرت ایسی تھی جو منہ سے اقرا کر بیٹھے تھے. اسلام کے بعد جو اختلافات پیدا ہوئی ہیں اور لڑائیاں ہوئی ہیں وہ آپس کے بھائیوں کی لڑائیاں نہیں تھیں جنہیں سارے مل کر اکٹھا ہو کر ٹھیک کرتے, وہ ان بادیہ نشینوں کی کے ایمان کچے ایمان کے نتیجے میں جو منہ سے کہتے تھے ہم مسلمان ہو گئے اور اصل اسلام نہیں تھا بلکہ فرما برداری پر مجبور ہو گئے تھے. ایک غالب حکومت کے تابع اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایسے روپ کے نیچے جس کے بعد کسی بادیہ نشین کو سر اٹھانے کا موقع ہی نہیں تھا. اس وقت اگر کوئی سر اٹھاتا تو سارے بادیہ نشین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں اس پر حملہ کرتے, یعنی اس کو زمانے میں مددگار ہوتے. جو واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہونا تھا وہ آپ کو پتہ ہے کیا واقعہ ہوا. اس کا مطلب یہ ہے اس وقت بھی یہ دراصل فرما برداری پر مجبور ہو گئے تھے مگر اسلام قبول نہیں کیا تھا. تو ایک تو یہ واضح بات ہے, دوسری یہ کہ اسلمنا کا ایک معنی ہے ہم مسلمان ہو گئے. کسی کو مسلمان کہلانے کے حق سے محروم نہیں کیا جا سکتا, اور ایک مسلمان کو کہا جا سکتا ہے کہ تم حقیقی مومن نہیں ہو. بس یہ باتیں ہیں جن کی وجہ سے ہم غیر احمدیوں کو مسیحیت پر ایمان نہیں لاتے. اسلام مسلمان کہلانے کے حق سے کبھی محروم نہیں کرتے, نہ یہ پسند کرتے ہیں کوئی ہمیں مسلمان کہلانے کے حق سے محروم کر دے. ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ غیر احمدی مسلمان ہے اور غیر مسلم کے لیے یہ محاورہ کبھی استعمال نہیں کرتے. کبھی کسی عیسائی مشرق یہودی کا تعارف ہے تو یہ نہیں کہیں گے کہ یہ صاحب غیر احمدی مسلمان ہے. ہمیشہ مسلمانوں کے متعلق جو ان کا حق ہے کہلانے کا ہم اسے تسلیم کر چکے ہیں. تو ان کا یہ دعویٰ سراسر جھوٹ ہے کہ انہوں نے اس لیے ہمیں غیر مسلم قرار دیا کہ ہم نے پہلے ان کو غیر مسلم قرار دیا. کہیں بھی ہم نے ان کو غیر مسلم نہیں کہا, غیر مومن کہا ہے اور قرآن یہی بیان فرما رہا ہے. وَقُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ, اپنے آپ کو مسلمان کہتے رہو حالانکہ ایمان نے تو تمہارے دلوں میں جھانکے بھی نہیں دیکھا, داخل ہی نہیں ہوا. وَإِن تُطِعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِدْكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا, اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تو تمہارے اعمال میں کچھ بھی کمی نہیں کرے گا. یہاں اللہ اور رسول کے اطاعت کا معنی میرے نزدیک وہ دنیاوی غلبے کو تسلیم کرنا ہے. اگر تم اتنی فرما برداری ضرور کرو کہ کوئی ظاہری نافرمانی اللہ کے رسول کی نہ کرو تو تمہارے جو بھی اعمال ہیں ان میں خدا تعالیٰ کوئی کمی نہیں کرے گا, جتنے سے بھی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ضائع ہونے سے بچا لے گا. اس لیے کہ ان اللہ غفور الرحیم, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور بار بار رحم فرمانے والا ہے. تو تم سے اتنی سی توقع کی جاتی ہے کہ جب اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی جرات نہ کیا کرو. اندرونی طور پر اگر کچھ کمزوریاں بھی ہیں تو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو درست کر دے گا, ان کا جتنا بھی نیک عمل کرو گے اس کی جزا بھی دے گا اور تمہاری کمزوریوں سے مغفرت کا سلوک فرمائے گا. انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله اولئک هم الصادقون. انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ, مومن تو ہوتے ہی وہ لوگ ہیں. انما نے حسر کا مضمون پیدا کر دیا, یقیناً مومن تو ہیں ہی وہی لوگ جو اللہ پر ایمان لائے اور اس کے رسول پر. ثم لم یرتابوا, پھر کبھی شک میں مبتلا نہ ہوئے. وجاہدوا باموالہم وانفسہم, جن کے دلوں میں شک ہوتا ہے وہ اپنے اموال اور انفس سے جہاد بھی کیا کرتے ہیں, اور یہ جتنے بھی وادی نشین ہیں اس معاملے میں دور بھاگا کرتے تھے. فی سبیل اللہ, وہ اپنے اموال اور انفس سے اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں, کیونکہ جب شک اٹھ گیا تو پھر جہاد اس کا ایک لازمی نتیجہ, خواہ کتنی بھی قربانیاں دینی پڑیں. جب رسول اللہ علیہ وسلم کے پیغام پہ شک ہی نہیں اور مر کے دوبارہ جی اٹھنا ہے اور حساب طلبی حساب کتاب ہونا ہے, تو اس کا تبھی نتیجہ ہے کہ جاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک هم الصادقون, یہی وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں اپنے دعووں میں, جو کہتے ہیں کہ ہم جیسا کہ منہ سے ایمان لائے ہیں دل میں بھی ایمان لائے ہیں. قل اتعلمون اللہ بدینکم واللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض واللہ بکل شیء علیم. یہ کیا مطلب بنا؟ تو کہہ دے کہ کیا تم اللہ کو اپنا دین سکھاتے ہو, حالانکہ اللہ تمہارے جانتا ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے. معاف کرنا, واللہ بکل شیء علیم, اور اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. اس مضمون کا پہلے مضمون سے کیا تعلق؟ ہادی علی, غور کیا ہے اس پر؟ میں نے شمس صاحب نے کر لیا, ان کے ہونٹ ہل رہے ہیں, بتائیں. ویسے ہی منہ کھل گیا تھا. اچھا اچھا, مجھے بتانے لگے تھے کہ آپ نے ہاتھ دیلی کیا, کہ میری طرف جو دیکھا ہے تو میں ہاتھ دیلی نہیں ہوں. بہت اچھا, بتائیں جی. یہ جو کہتے تھے اپنے منہ سے کہ ہمارا دین خالص ہے اور سچے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کا سارا فرمان اس کے مخالف جا رہا ہے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو, تمہارا دین خالص بالکل نہیں ہے, تمہارے دلوں میں شکوک ہیں, اور منہ سے جو کچھ کہتے ہو وہ دلوں میں نہیں ہے. تو جب وہ کہتے ہیں کہ واللہ ہمارا دین سچا ہے, تو دوسرے لفظوں میں اللہ کو اپنا دین سکھا رہے ہیں کہ اللہ یہ ہے ہمارا دین. واللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض, اس کو سکھا رہے ہیں جو زمین و آسمان کے سب راز جانتا ہے. واللہ بکل شیء علیم, ہر چیز کا علم رکھتا ہے, اس لیے اس سے دھوکہ ہو ہی نہیں سکتا. اس کو اپنا دین سکھانے کی, تمہارا دین تم سے سیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یمنون علیک ان اسلموا, وہ تجھ پر احسان جتاتے ہیں کہ وہ اسلام لے آئے. اب یہاں ظاہر ہے کہ یہاں بھی اسلام سے فرما برداری مراد ہو سکتی ہے, اور یہ بھی انہوں نے اپنا احسان رکھا ہوا تھا کہ وہ گویا کہ وہ فرما بردار ہو گئے, حالانکہ اصل ان کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ ہم مسلمان حقیقت میں ہو گئے ہیں, اور اگر یہ کہتے تو احسان رکھ ہی نہیں سکتے تھے, کیونکہ اگر وہ سچے مسلمان ہوئے ہوتے تو ان کو فائدہ ہونا تھا. جھوٹے مسلمان ہیں تو احسان جتانے کا موقع ہی کوئی نہیں. بموقع اور بے دلیل بات ہے. سچے مسلمان ہیں تو شکر کریں اللہ نے ان پر احسان کیا ہے, تو کسی صورت سے بھی ان کی کوئی دلیل نہیں بنتی. یمنون علیک ان اسلموا, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجھ پر اپنا اسلام جتاتے ہیں, اس کا احسان جتاتے ہیں. قل لا تمنوا علی اسلامکم, کہہ دے کہ مجھ پر اپنا اسلام, اپنے اسلام کا احسان نہ جتایا کرو. بل اللہ یمن علیکم, بلکہ اللہ ہے جو جس نے تم سے احسان کا سلوک کیا ہے اور کرتا ہے. ان ہداکم للایمان, اس نے تمہیں ایمان کی طرف ہدایت کی. ان کنتم صادقین, اگر تم سچے ہو, اگر تم ایک صادق قوم ہو, صادقین ہو یا ہوتے, تو تمہیں یہ بات سمجھنی چاہیے تھی. اب یہاں بھی دیکھ لیں, ہر مضمون کے بعد جو آیت نتیجہ نکالتی ہے وہ فیصلہ کن نتیجہ بنتا ہے. اسلام تبھی حقیقی اسلام ہے اگر ایمان ہو. تو بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان, یعنی فرمایا اسلام, بحث اسلام کی چلائی تھی شروع میں, فرمایا اللہ تم پر احسان فرماتا ہے صرف اس لیے نہیں کہ تم ظاہری طور پر مسلمان ہو جاؤ, بلکہ اگر اس اسلام کے نتیجے میں ایمان نصیب ہو جائے تو یہ اللہ کا احسان ہے کہ تمہیں ایمان عطا فرما دیا. ان کنتم صادقین, اگر تم سچے ہو. اب ان کنتم صادقین سے کیا مراد ہے اگر تم سچے ہو؟ میرے نزدیک اس کا تعلق پہلے دعوی سے تھا, اور ایمان عطا کرنا خدا کا ان کے سچے ہونے سے تعلق رکھتا ہے. اگر وہ یہ کہنے میں سچے تھے کہ ہم اسلام لے آئے, تو اس صورت میں لازم تھا کہ اللہ ان پر ایمان کا احسان بھی کرتا. لیکن اگر نہیں ہوا تو وہ سچے نہیں ہیں, یہ قطعی نتیجہ ان کی پہچان کا کی صورت میں نکالا گیا ہے. ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض, یقیناً اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کے غیب کو جانتا ہے. واللہ بصیر بما تعملون, اور جو تم جو کرتے ہو اسے اللہ دیکھ رہا ہے. آگے کتنا پورا ہو گیا؟ اچھا, میں تو اگلے سورہ قاف کی تیاری شروع کر دی تھی, مگر بعض دفعہ تفسیری حصہ زیادہ چل پڑتا ہے جو ترجمے سے زائد ہوتی ہے, مگر وہ مضمون کے تقاضے کے پیچھے میں پڑھ کے تو سمجھا دینا چاہتا ہوں. ایک دفعہ جب ایک دفعہ پوری طرح بات سمجھ آ جائے پھر سادہ ترجمہ بھی کام آ جایا کرتا ہے. انشاءاللہ جو سادہ ترجمہ کام آئے گا, یعنی چھپے گا, اسے سمجھنے کے لیے یہ تفسیری مضامین ضروری ہیں. پھر ہر جگہ ہمیں نوٹ دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی. ٹھیک ہے مشم صاحب, منظور؟ میں آپ ہی کو دیکھ رہا ہوں, آپ ہی کا نام دیا. ٹھیک ہے نا.